आयात तो रोशन है, किन पर? अहले मक्का पे, कुरैश मक्का पे, कि जब कुरान इनके ऊपर पढ़ा जाता है तो बजाय इसके कि उसको मान जाते, قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم, वो आगे से क्या कहते हैं, ये एक आदमी है, बस ये तो ये चाहता है कि रोक दे तुमको तुम्हारे बाप दादा के दीन से। बजाय इसके कि इन आयात के ऊपर गौर करने के और इनके ऊपर अमल करने के, वो रसूल के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर देते। असल में जब लोगों को जो असल हक है उसके खिलाफ कोई और दलील नहीं मिलती तो हक लाने वाले के पीछे पड़ जाते। आज भी जो दाई दीन है वो आयतें सुना रहा है, वो उसको छोड़ के, आयतों को छोड़ के उनके ऊपर गौर व फिक्र करने और उनके ऊपर कोई तफक्कुर करने की बजाय वो कहना शुरू कर देते, नहीं जी ये पैसा बनाने के ढंग हैं जी, बस ये पैसा बनाना चाहते हैं। अच्छी ये तो हैं, ये खुद ऐसे हैं, ये तो खुद ये हैं, ये मौलवियों की बातों को छोड़ो, इनके तो फलां फलां, इसने ये फलां, नहीं सुना था खबरों में मौलवी ने फलाने ने ऐसा किया, फलाने ऐसा किया। तो इसी तरह यहां पर वो बजाय के इस पैगाम के ऊपर गौर करें, वो कहना शुरू कर देते ये तो तुम्हारे बाप दादा के दीन से हटाना चाहता है तुम्हें, ये भी एक तरीका कार होता है। तो देखते नहीं तुम्हारे क्या बड़े सारे पागल थे। उन्होंने जब ये किया, उन्होंने जब बुतों की पूजा की, तो तुम भी करो, तुम उनके दीन से हट के ये एक न्याय दीन लेकर आ गए, इनको बड़ी समझ आ गई, हमारे सारे वो क्या उनको समझ नहीं थी। और कहते हैं وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُمْ مُفْتَرًا, और नहीं है ये मगर एक झूठ है घड़ा हुआ। उसको झूठ भी करार दे दिया, जब मानना नहीं चाहते तो फिर हर तरह के प्रोपोगंडे। وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया हक के लिए, क्या कहा, लम्मा जाहुम, जब उनके पास आ गया, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं ये मगर जादू है खुलम खुला, ये तो और कुछ नहीं बस जादू ही है, ये तो और कुछ नहीं बस झूठ ही है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी साहिर कह दिया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई और इल्ज़ाम दे दिया, अमा तैना हम इन कुतुबिन यदरुसूना हा, और नहीं हमने इनको कोई किताबें दी जिसमें ये पढ़ते हैं कि शिर्क किया करो, कोई किताबें इनके पास आई अल्लाह की तरफ से जिसमें ये लिखा हो कि शिर्क करो, बुतों को पूजो। अमा अरसलना इलैहिम क़बलक मिन नज़ीर, और ना ही हमने भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई डराने वाला इनके पास जिसने आके इनको ये शिर्क की पट्टी पढ़ाई हो। वकज़ब अल्लदीना मिन क़ब्लिहिम, और झुटलाया उन लोगों ने जो इनसे पहले आए थे, उन्होंने भी झुटलाया था। वो कौन थे जो पहले आए थे, मुशरिकीन मक्का से पहले कौन आए थे? देखिए कौम नूह से स्टार्ट करें तो कौम नूह आई, आद, समूद, कौम शुएब, फिरौन, कितनी कौमें आई और भी आई बहुत सारी तारीख में, बहुत सारी हैं जो आज जमीन के नीचे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था जितनी कौमों का लोग ये जो करते हैं ना इसके ऊपर निकालते हैं नीचे से आसारे कदीमा खुदाई करते हैं, हर कौम की आप देखेंगे बुत तो उनके जरूर होते हैं, बड़े बड़े बुत रखे हुए हैं, वो निकलते हैं बुत बाकायदा। तो फरमाया कि इनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, ये कोई पहली दफा नहीं झुटला रहे। वमा बलगू मैं आयशा और अमा आतीना हूं, और नहीं ये पहुंचे दसवें हिस्से को भी जो दिया था हमने उनको, जो उन कौमों को मिला था ना उसके। तो मेयशार को बाज ने कहा कि दसवां हिस्सा, बाज ने कहा अशरे अशीर, अशर से ना एक एक यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता कि जैसे एक अशरे अशीर को भी नहीं पहुंचे, यानी इतने से भी हिस्से को नहीं पहुंचे, ये तो कुछ भी नहीं है यानी उनके मुकाबले में। आप देख लेना ना, आप देखें कुरैश मक्का ने कौन सी ऐसी चीजें तामीर की हैं, आप आज जो भी मक्का में देखते हैं वो तो ये बाद की डेवलपमेंट्स हैं, सिवाय काबा के और तो इनके पास कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और वो भी उसकी भी ऐसी कोई शानदार इन्होंने कोई इमारत नहीं बनाई हुई थी। आप इसके बरक्स देखें फिरौन की जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आज तक खड़े में, समूद का देख लें, फिर आद के बारे में तो कुरान कहता है कि उनके जैसे को तो लोग कोई पैदा ही नहीं हुए थे, तो वो तो इनके से कुव्वत में भी ज्यादा थे, ٹیکنالوجی میں بھی زیادہ تھے، ترقیوں میں بھی زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، اور شان و شوکت میں بھی اتنے تھے، فرعون کی تو شان و شوکت کی آج تک بات کی جاتی ہے۔ تو یہ ان کے کیا، ان کے تو یہ برابری بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں میں، لیکن ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر؟ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، تو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پھر تیرے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسی ہوئی ان کے ساتھ، کیسا ہوا اللہ کا عذاب ان کے ساتھ؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے ان کو۔ تو تم سے پہلے لوگوں نے جو یہی راستہ اختیار کیا، سوچو ان کا کیا حال ہوا۔ اور آج واقعی آپ اگر دیکھیں نا، یقین کریں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ، ان پرانے لوگوں نے اس طرح کی عمارتیں بنائی ہوئی تھی، آج بھی نہیں لوگ بنا سکتے۔ مجھے اتفاق ہوا آیا صوفیہ دیکھنے کا، میں حیران ہو گئی کہ یا اللہ، یہ اتنے پرانے زمانے کے، آپ سرسل ان سے بھی پہلے زمانے کی یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، کہ ایسی شاندار عمارت انہوں نے بنا لی تھی اس زمانے میں۔ پھر آپ اگر ایجپٹ چلے جائیں تو آپ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ صدیاں گزر چکی، ہزاروں سال گزر گئے، یہ ابھی تک ایسے کھڑے ہوئے۔ کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، اور کیا ان کے پاس علم تھا؟ جو ممی فائی کرنے کا علم ہے، یہ ان کے پاس ہی تھا، آج تو نہیں کسی کو پتا۔ کیا ان کے پاس طریقہ کار تھا کہ انہوں نے ڈیڈ باڈیز کو ایسے ممی فائی کیا؟ پھر ان کی جو ٹیکنالوجیز ابھی بھی نکلتے ہیں کہیں زمین کے نیچے سے، ویل سے ترقی شروع ہوئی تھی انسانوں کی، تو آپ سوچیں گے پہیے ان کے زمانے میں بھی تھے کیسے، ان کے پاس کیا کوئی کرینز تھیں، کوئی کیا ایسی چیزیں تھیں کہ جو انہوں نے ایسی عمارتیں اتنی اتنی اونچی بلند بنا دی۔ سمود کے آپ دیکھیں کیسے پہاڑ کو دے، مشکلوں سے آج بیچارے بناتے ہیں، تو ایک پہاڑ کو توڑ کے وہاں سے سڑک نکالنی ہو تو کتنی مشینری اس کے لیے چاہیے ہوتی، ان کے پاس کیا تھا ایسا؟ انہوں نے تو پہاڑوں کے اندر اندر ہی سارا کچھ بنا لیا، آج بھی کھڑی ہوئی ہیں وہ چیزیں۔ تو تم کیا بات کرتے، تم کس فہمی میں ہو کہ تم کوئی بڑی چیز ہو؟ تم سے بڑی بڑی شاندار تہذیبیں گزری ہیں، بڑے بڑے کمال کے لوگ، پھر اس کے بعد دیکھو کیا ہوئے، مٹ گئے وہ، رل گئے وہ، ان کا نام لینے والا نہیں ہے آج کوئی۔ ابھی قرآن نے ہمیں بتایا تو ان کو کون جاننے والا ہے؟ قل انما اعظکم بواحدہ، آپ اے نبی کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں تمہیں واعظ کرتا ہوں ایک ہی، میں ایک بس تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ واعظ کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ جو دل کو نرم کر دے۔ ایک بس تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بہت ساری باتیں نہیں کرتا، ایک کام کرو بس، یعنی یہ کہا جا رہا ہے، ان تقوموا للہ، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ کھڑے کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی کھڑے ہو جاؤ، مطلب ہے کہ یہ تہیہ کر لو، یہ کام کر لو، اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ کہ خالص اللہ کے لیے، یعنی سارے بائسز ایک طرف رکھ دو، تعصبات ایک طرف رکھ دو، جو پہلے کے نظریات ہیں وہ ایک طرف رکھ دو، اور بس کھڑے ہو جاؤ، یعنی تیار ہو جاؤ اللہ کی خاطر۔ مثنا و فرادا، دو دو تم میں سے اور ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر ذرا غور و فکر تو کرو، سوچو تو صحیح، تم ما بصاحبکم من جنۃ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون تھوڑی ہے؟ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو ایک ڈرانے والا، وارن کرنے والا، تمہیں سخت عذاب سے پہلے پہلے جو تمہارے پاس وارننگ لے کر آیا۔ عذاب شدید مطلب کیا؟ یعنی آخرت کے عذاب سے، اس سے پہلے تمہیں وارن کرنے والا ہے۔ یہ اس کو کوئی جنون نہیں ہے، جیسے تم نے بنا لیا، الزام دے دیا کہ یہ تو مجنون ہے، اس کو تو دیوانگی ہو گئی ہے، اس کو تو کسی جن کا سایہ ہو گیا، یہ تو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تو تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے آیا، وارن کرنے کے لیے آیا۔ تم سوچو تو صحیح، تم تھوڑا غور و فکر تو کرو۔ تو یعنی غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ بھی کیا ہجوم لے کے نہیں کہ پوری کلاس بٹھا لی غور و فکر کے لیے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ بھی اگر مل جائیں تو بھی سارا کام خراب ہو جاتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ، ایک ایک دو دو، یعنی ایک بندہ خود غور و فکر کرے، یا چلو دو بیٹھ جائیں، دو دو بیٹھ جاؤ اور آپس میں بات کرو، ون ٹو ون بات کرو، اور سوچو کیا ایسے ہی ہوتے ہیں دیوانے؟ کیا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا وہ ایسا کلام لے کر آتے ہیں؟ دیوانے کو تو تم نے دیکھا ہوگا، اس شخص نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، تم اسی کو صادق اور امین کہتے تھے، اب اس کی باتیں تمہیں دیوانگی لگنے لگی۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیں۔ اگر آپ لوگوں کو تیار کر لیتے ہیں غور و فکر کرنے پہ تو آپ کا سمجھ لیں آدھا کام ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی تعصب سے بالا تر ہو کے، باعث سے بالا تر ہو کے، ہر قسم کی اپنے ذہن کو نا بالکل کلین کر کے، واقعی سچے دل کے ساتھ غور و فکر کرے تو یہ دین اس کو اپیل کرتا ہے، یہ حق ہے اور یہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن پرابلم ہمارے ساتھ آج کے دور میں یہ ہے، یقین کریں ہمیں تو غور و فکر کا بھی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اتنی زندگی بھاگی جا رہی ہے اور اتنا کچھ ہم نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھا ہے، ہمیں ٹائم ہی نہیں غور و فکر کا۔ غور و فکر صرف یہی تو ان کو کہا گیا نا کہ وہ شرک سے پاک زندگی کی طرف آئیں، توحید کو پہچان لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو پہچان لیں گے اگر غور و فکر کریں۔ ہم اگر غور و فکر کریں دنیا کی زندگی پہ، آخرت کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، میں کدھر کو جا رہی ہوں، میں نے کدھر کو جانا ہے اور میں کدھر ہوں آج کھڑی بھی، میں کیا کر رہی ہوں، ہمیں ٹائم ہی نہیں کہ ہم غور و فکر کریں۔ اسی وجہ سے زندگی گزری چلی جا رہی ہے، دن، ہفتے، مہینے، سال بھی گزر رہے ہیں، ہماری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، کوئی اصلاح کا پروگرام نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی یہ پروگرام نہیں ہے، کوئی یہ گول نہیں ہے کہ جب تک اللہ کے پاس جانے کا وقت آئے مجھے یہ کرنا ہے، مجھے آج یہ کرنا ہے، مجھے اس چیز کو صحیح کرنا ہے، مجھے اس گناہ کو چھوڑنا ہے، ایسا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں، کیونکہ غور و فکر ہی نہیں، اپنا حساب کتاب ہی نہیں، اپنی زندگی کو ہی چھوڑا ہوا ہے۔ اگر کبھی اکیلے بیٹھ ہی جائیں تو دنیا کی فکریں اتنی ہیں، یا فون ہمارے پاس ہے، چلو یہ بھی چیک کر لوں، ذرا یہ ویڈیو دیکھ لوں، ذرا یہ پڑھ لوں، اتنا کچھ ہے، ہم کیا غور و فکر کریں گے؟ کوئی انسان غور و فکر کرتا ہے نا تو کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، اس لیے ان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ بڑا ایک اچھی چیز ہے کہ انسان بیٹھے تفکر کرے، ہو کر صرف کافروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، کوئی وقت ضرور ہونا چاہیے خلوت کا، اکیلے بیٹھنے کا، یا چلو ایک آدھ اپنی کوئی دوست ہے یا کوئی آپ کے کوئی ہم خیال ہیں جو آپ کی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کا کوئی تو وقت ہونا چاہیے، یا ہر وقت بس یہی کبھی کوئی کپڑوں کی باتیں، کبھی زیوروں کی باتیں، کبھی کہیں ویکیشن پہ جانے کی باتیں، کبھی ہالیڈے سیزن کی باتیں، کبھی یہ پکا لوں، وہ کر لوں، وہ کھا لوں، وہ کر پارٹیاں، یہ وہ فن، اسی کی باتیں ہیں بس ہمارے پاس۔ تفکر کب ہوگا؟ تفکر نہیں ہوگا تو اپنی حالت کی اصلاح بھی نہیں ہو سکے گی۔ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، کہہ دیجئے جو بھی میں تم سے اجر مانگتا ہوں نا تو تمہارے لیے ہی ہے، یعنی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اگر میں نے تم سے کوئی اجر آج تک لیا ہے نا تو وہ تم ہی لے لو، وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ دیکھیں جو مخلص انسان ہوتا ہے نا اس کو لالچ نہیں ہوتا کہ میں نے ان سے کچھ لینا ہے، میں نے میری نظر ان کی جیب پہ ہو، اسی لیے ہم کوئی فیس نہیں رکھتے یہاں پہ۔ کیا وجہ الگ ہے، کئی دفعہ لوگوں نے مجھے کہا نہیں جی آپ کوئی فیس رکھیں، لوگ سیریس ہو جائیں گے، ورنہ اسی طرح لوگ اس کو کچھ سیریس ہی نہیں لیتے، ایسے ہی چاہے آپ اس کو مطلب جتنی بھی رکھیں، چاہے تھوڑی رکھیں لیکن رکھیں ضرور، ان کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہم ان کو فیس کی خاطر بلا رہے ہیں، ہمیں کوئی لالچ ہے ان سے، اب پتہ نہیں یہ ہمیں شاید اسی لیے اتنی تبلیغ کرنے لگے ہوئے، اتنی قرآن کو سیکھنے کے لیے یہ ہمارے آگے پیچھے ہو رہے ہیں کہ دیکھو پیسہ بنانا ہے نا بھائی، کوئی یہ نہ کہہ سکے، ایک کام بے لوس ہو، ایک کام صرف اللہ کی خاطر ہو جیسے پیغمبروں نے کیا، کوئی فیس نہیں انہوں نے چارج کی، کوئی اجر نہیں کسی سے لیا، اور اجر میں ہر قسم کی چیز ہے، یہ نہیں کہ چلو تحفے تحائف کی صورت میں ہی لوگوں سے مال بٹورنا شروع کر دیں، چلو فیس نہیں لیتے تو اس طرح سے کسی کی جیب خالی کریں، وہ دنیا کمانے کے لیے نہیں نکلے تھے، انہوں نے خالص ہو کے یہ کام کیا، اور ہر پیغمبر نے یہ کہہ دیا ہمیں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہیے، اس لیے کہ کوئی اجر کیا دے سکتا ہے آپ کو، بہت زیادہ بھی زیادہ کیا دے دے گا، پیسے،
یہ وہ کام ہے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا، یہ وہ کام ہے جس کی کوئی پرائس نہیں دے سکتا، اٹس پرائس لیس۔ اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں ہی آخرت میں دے اگر انسان مخلص ہو۔ تو یہ کام صرف اللہ کی خاطر کرنا چاہیے، نہ کسی کے اوپر احسان، نہ کسی سے عزتیں چاہنا، یا نہ یہ چاہنا کہ یہ ہمیں بہت بڑا کچھ سمجھ لیں، کو ہمیں نیک سمجھ لیں، کوئی کسی طرح سے بھی ہماری تعریفیں کریں، پتہ نہیں ہم ان سے کوئی کانٹیکٹ بنا لیں، کل کو ہمارے کام ہونے شروع ہو جائیں، پتہ نہیں میں مشہور ہو جاؤں، یہ کوئی بھی اس طرح کی تما نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے اوپر ہو کے یہ کام کریں گے تو یہ کام ہو سکتا ہے، تب اس میں اخلاص ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب بھی دعویٰ کا ہمارا کام ہوتا ہے کہ یہ فری ہے، کوئی بھی آ جائے، کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نہیں، آپ کی اتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، آپ کا یہ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، آپ یہ کر سکتے ہو تو پھر نہیں، آپ کسی طرح کی بھی ڈگری رکھتے ہیں یا آپ بالکل ان پڑھ بھی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ٹین ایجر ہیں، آپ ڈگری ہولڈر ہیں، نئی ہولڈر ہیں، آپ کی سمجھ زیادہ ہے یا کم ہے، آپ اسٹوڈنٹ بن کے آنا چاہتے ہیں یا لسنر بن کے آنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی نہیں ہم منع کرتے، کیونکہ اجر اللہ سے لینا، کسی انسان سے نہیں لینا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ گواہ ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کون لالچ میں کرتا ہے اور کون بے لوس ہو کے کر رہا ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب، یقذف بالحق، یقذف قذف سے ہے، قذف کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہے سختی سے دے مارنا، پھینکنا قوت کے ساتھ، دوسرا ہے ڈال دینا۔ ڈالنے کا معنی ہو تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ وحی کے، وحی کو ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وحی کو، وحی کے ذریعے حق کو ظاہر کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے وحی کو، یعنی حق جو ہے نا وہ وحی ہے، تو میرا رب ڈالتا ہے حق کو، یعنی وحی کو۔ اور دوسرا معنی اگر سختی سے، قوت سے مارنے کا، تو اللہ تعالی وحی کو، یعنی حق کو قوت کے ساتھ مارتا ہے باطل کے اوپر، کہ باطل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ سورہ انبیاء میں بھی یہی مضمون ہے، علام الغیوب، کیونکہ وہ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یاد رکھے دنیا کے اندر ظاہر تو بہت کم چیزیں ہیں، زیادہ ہے جو غیب میں ہے، اور اس سارے غیب کو، جتنا کچھ ہمارے علم میں ہے نا، جتنا کچھ ہمارے سامنے ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ظاہر کی ہیں نا، غیب اسے بیونڈ ہے، اور غیب کا جاننے والا علام، علام میں بھی مبالغہ ہے، یعنی صرف سطحی سطحی نہیں، اس کا سارا علم ان اینڈ آؤٹ غیب کا بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تو اس کی تو پھر علم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس کی قوت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، وہ ہے جو اس وحی کو ڈالنے والا ہے، تو پھر انسان کیسے شک کر سکتا ہے اس وحی کے اوپر، اس حق کے اوپر جو ہمارے سامنے آ گیا، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، وہ دیکھیں جو غیب کو جاننے والا اتنا زیادہ کہ علام ہے، تو ظاہر کا جاننا تو پھر اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو غیب اور حاضر سب ایک ہیں، غیب تو ہمارے لیے غیب ہے، اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اس نے یہ حق نازل کیا ہے، اس نے یہ حق ڈالا ہے، اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو سوچیں نا ذرا کہ کتنی بڑی بات ہے، پھر ہمیں کتنا یقین ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہہ دیجئے حق آ گیا ہے، اور وما يبدئ الباطل، باطل نے تو نہ ابتدا کی ہے اور نہ اعادہ کر سکتا ہے، باطل کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، باطل صرف اوپر اوپر کی سطحی چیز ہوتا ہے، حق ہے جو اصل ہے، اللہ تعالی حق ہے، اس کی جنت حق ہے، اس کی جہنم حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، ہم یہ تہجد کے بعد پڑھتے ہیں نا یہ بات، اللہم انت الحق، وعدک الحق، ولقاؤک حق، والجنت حق، والنار حق، کتنا زیادہ اس کے اندر حق آتا ہے نا، اللہ کی ذات ہی پہلے حق ہے، واقعی وہ ہی ریالٹی ہے، سچائی ہے۔ آپ دیکھیں یہ حق آ گیا ہے، اور جو باطل ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں، یہ نہ سٹارٹ میں تھا، نہ یہ پیدا کرتا ہے، نہ یہ سٹارٹ میں، نہ ابتدا اس کے ذریعے ہوئی، اور نہ یہ آگاہ کر سکتا۔ تو پھر باطل کی بیس کے اوپر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ باطل کیا چیز ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، جو بھی حق کے خلاف چیزیں ہیں وہ باطل ہیں۔ باطل ابتدا میں بھی اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور دوبارہ بھی بنانے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ جھوٹے معبود، یہ سارے باطل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ حق اب آ گیا ہے، حق اب آ گیا، اب باطل وہ اس کا کوئی مقام، اس کا کوئی، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے تو وہاں پہ اتنے بت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لکڑی سے ان کو گراتے جاتے تھے، اور زبان سے فرماتے تھے، جاتے تھے، جاء الحق وزحق الباطل، ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ والی آیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی، ان ضللت فانما اضل علی نفسی، تم تو کہتے ہو نا کہ میں تو گمراہ ہوں، میں تو ہدایت سے پھر گیا ہوں، وہ تو کہتے تھے یہ بے دین ہو گیا، تو تم تو کہتے ہو کہ یہ تو بے دین ہو گیا، بھٹک گیا، ٹھیک ہے، تو تمہارے کہنے کے مطابق تو میں بھٹک دیا ہوں۔ تو اگر میں بھٹکا ہوا ہوں، ایک ہی چیز ہو سکتی نا، تو انسان ہدایت پہ ہو یا بھٹکا ہوا، دونوں تو نہیں ہو سکتا۔ تو اگر میں بھٹکا ہوا ہوں تو بے شک میرا بھٹکنا میری اپنی ذات پہ ہے، تو اس کی سے تمہیں نہیں کوئی نقصان پہنچے گا۔ دیکھو کوئی انسان بھٹک گیا اگر، تو دوسرے کو تھوڑی اس سے کوئی نقصان، تم اس کی فکر نہ کرو۔ وَإِنِ اِهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پا گیا، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو پھر یہ نہیں ہے جی ہاں جی میرا بڑا کمال ہے اس کے اندر، نہیں، پھر اے نبی آپ فرما دیں تو یہ اس وجہ سے کہ جو وحی میرے رب نے مجھ پہ کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی ہے، اس کی وجہ سے مجھے راستہ ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اے نبی آپ تو راہ گم کیے ہوئے تھے، آپ راہ ڈھونڈ رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا، اللہ ہی ہے جو راہ دکھانے والا ہے۔ دیکھیں انسان کی اپنی قدرت میں نہیں ہوتی، ہم اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے روز مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہدایت اللہ کے راستے میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو فرما دیا، ہوا جتک دولن فہدا، اے نبی ہم نے آپ کو، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معاف کرے کوئی گمراہ تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی، بلکہ آپ راستے کی تلاش میں تھے تو اللہ نے ہدایت دی، کوئی انسان خود نہیں پا سکتا۔ تو یہ ہدایت میرے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے میرے اوپر وحی کی۔ اس سے ہمیں ایک ایٹیکیٹ بھی پتا چلا، ایک ادب پتا چلا، کہ جب بھی کوئی خامی کی بات کہنی ہے، جیسے یہاں پہ ہے کہ اگر میں ہدایت پہ ہوں، سوری اگر میں دلالت پہ ہوں، گمراہی پہ ہوں، تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے وہ، بلکہ وہ میرے ہی اپنے، وہ میں پھر اپنے اوپر ہی ہے میرے، کسی اور کا نہیں ہے اس کے اندر۔ اور جب کوئی خوبی بیان کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کریں، بیدک الخیر، اللہ ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور ویسے بھی ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف صالحین جیسے عبداللہ بن مسعود سے جب ایک مسئلہ پوچھا گیا تو فرمایا، جس کو بتا رہے تھے کہ میں اس میں اپنی رائے سے بات کہتا ہوں، اگر اس میں خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے، اور اگر وہ بات صحیح ہوئی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، یعنی جیسے جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، ان میں سے کوئی بات اگر صحیح ہے، کوئی بات اگر آپ کے دل کو لگتی ہے تو اللہ کی طرف سے، کوئی غلطی اس کے اندر ہو جاتی ہے تو میری اپنی کمی کو تاہی۔ تو یہ دیکھیں اب کتنی دفعہ آ گیا نا، کل کل کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا آپ کہہ دیں یہ بات۔ تو ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، دوسری ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں جو کوئی کہتا ہے کہ آپ گمراہ ہیں, آپ صحیح نہیں ہیں, آپ دین پہ چل رہے ہیں, آ تو آپ ایسے ہیں, تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ہی غلط ہیں تو وہ تو ہم ہی بھگتیں گے, آپ کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں. جس لکم دینکم ولی دین, تمہارا پھر دین تمہارے ساتھ, میرا میرے ساتھ, میری بات کا تم سے کوئی, تمہیں تھوڑی کوئی نقصان ہوگا. لیکن یہ سوچ لیں کہ اگر یہی چیز صحیح ہوئی تو پھر تمہارا کیا ہوگا. احمد دیداد سے نا کسی غیر مسلم تھا, اس نے کہا کہ تم تو اتنی باتیں کر رہے ہو, اتنے تم جو کام کر رہے ہو, نہیں تم نے اپنی زندگی لگا دی ہے. تو بڑا پیارا یہ کلپ تھا ان کا کہ اگر آخرت ہی نہ ہوئی, قیامت ہی نہ ہوئی تو پھر تمہارا کیا ہوگا. یعنی اس کا مطلب تھا تمہاری تو ساری ایفرٹ ضائع ہو گئی. تو احمد دیداد اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, وہ کہتے ہیں اگر آخرت نہ ہوئی تو ٹھیک ہے, جو بھی میرے محنت ہوئی وہ تو چلی جائے گی, مگر یہ بتاؤ کہ اگر آخرت ہوئی تو تمہارا کیا بنے گا, تمہارا کیا بنے گا پھر. تو سبحان اللہ کہ اگر یہی راستہ سچ ہوا تو پھر بتاؤ کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا قریش مکہ. تو یہ تو میرے رب نے میری طرف وحی کی, انہ سمیع قریب, وہ سننے والا بھی ہے قریب بھی ہے. اللہ اکبر, انسان یہ کہہ کے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتا, یا سمیع یا قریب, اے اللہ تو سننے والا ہے, اے اللہ تو قریب ہے. کس کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہر پکارنے والے کے, ہر پکارنے والے کے, وہ کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی سن رہا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی فلاں ہے اس کے تو قریب ہے, ہمارے جیسوں کے کیا, نہیں وہ آپ کی بھی اتنی ہی سنتا ہے.